الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آداب زندگی مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور آپ کا ملفوظ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آ جائے، جس کسی کو کوئی درویش بننا ہو، ولی بننا ہو، تو وہ پھر کسی اور خانقاہ کا رخ کرے. تو آپ کا مزاج یہ تھا کہ انسانیت کے جو آداب ہیں، جو طور طریقے ہیں، سلیقہ جینے کا انسانوں کو سکھایا جائے. تو مختلف طریقوں سے آپ نے اپنے متعلقین اور مریدین کی اصلاح فرمائی ہے. تو گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ زندگی کے مختلف طور طریقے ہیں، مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کے اپنے آداب ہیں. تو داعیہ پیدا ہوا کہ آداب زندگی سے متعلق بھی کچھ عرض کیا جائے کہ روزمرہ کے جو ہمارے کام کاج ہیں کس طریقے سے ان کو انجام دینا چاہیے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں کون کون سی چیزیں ہیں، کس طریقے سے ان کو انجام دینا چاہیے. تو یہ تمام تر تقریباً قرآن و حدیث کی روشنی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نچوڑ ہے جو مختلف آداب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا تھا. سب سے پہلے کھانے پینے کے متعلق آداب کو بیان کیا تھا. فرمایا تھا کہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، البتہ اگر اس برتن میں کھانے کی چیز وہ مختلف قسم کی ہوں، مثلاً کئی طرح کے پھل ہیں یا میوہ جات ہیں یا کوئی مٹھائی وغیرہ ہے، تو اس وقت جو چیز انسان کو مرغوب ہو تو جس طرف سے انسان چاہے اٹھا کر اس کو استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، حدیث مبارک میں یہ مضمون آیا ہے، فرمایا کہ اگر کھانے پینے کی چیز میں، اس زمانے میں دودھ ہوتا تھا، کوئی پینے کی چیز ہوتی تھی، آج کے زمانے میں چائے ہے، شربت ہے، لسی وغیرہ ہے، تو فرمایا کہ اگر کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس میں پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبو کر نکال کر پھینک دو، پھر اگر دل چاہے تو کھانا استعمال کرو، نہیں چاہتا تو پھر اپنا ہاتھ روک لو، کوئی اور استعمال کر لے گا. تو فرمایا کہ اگر سالن میں یا کھانے پینے کی کسی چیز میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے غوطہ دے لو، غوطہ دے کر پھینک دو، پھر اگر دل چاہے تو کھانا کھاؤ، کیونکہ اس کے ایک پر میں، ایک بازو میں بیماری ہے تو دوسرے میں شفا ہے. زہریلے بازو کو وہ پہلے ڈال دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، تو دوسرے بازو کو ڈالنے سے اس کا تدارک ہو جائے گا. اللہ پاک نے ایک جانب میں زہر رکھا ہے تو دوسرے میں تریاق رکھا، تو نعمت کو ضائع کرنے کے بجائے فرمایا کہ اس کو پوری طرح ڈبو کر پھر نکال کر پھینک دو، اور پھر اگر تو انسان اس کو کراہیت آ رہی ہو تو خود استعمال نہ کرے، جو استعمال کرنا چاہے کر دے، اور اگر خود بھی استعمال کرے تو بلا کراہت اس کا استعمال جائز ہے. دوسرا ادب فرمایا تھا کہ جس چیز میں سب انگلیاں نہ لگانی پڑتی ہوں تو اس کو کم از کم انگلیوں سے انسان کھائے، تین انگلیوں سے انسان کھانا تناول کرے اور آخر میں انگلیاں چاٹ لیا کرے، اور برتن میں اگر سالن ختم ہو چکے تو اس کو بھی انگلی سے صاف کر لینا، یہ بھی سنت ہے اور اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس برتن کی دعائیں کھانے والے کو ملتی ہیں کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا آپ بھی گناہوں سے اس کو صاف فرما دیجیے. اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ ہاتھ کی اگر مختلف انگلیاں کھانے میں استعمال ہوئی ہیں تو سب سے پہلے بیچ والی بڑی انگلی چاٹی جاتی ہے، اس کے بعد شہادت کی انگلی، اور اس کے بعد انگوٹھا، اور اس کے بعد بڑی انگلی کے برابر والی انگلی، اور آخر میں چنگلیاں. تو یہ ترتیب انگلیاں چاٹنے کا جو سنت طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی بیان ہوا. فرمایا کہ اگر ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، تکبر مت کرو کہ یہ احکم الحاکمین کے خزانے کی ایک نعمت ہے، جو سرکاری نعمت ہے، ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بلا تکلف انسان صاف کرے. اور کوئی بھی چیز تھی کھانے پینے کی، خشک تھی، وہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر انسان بلا تکلف جھاڑے، صاف کرے اور استعمال کر لے. فرمایا تھا کہ کھانا تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، متکبروں کی طرح تکیہ اور ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اور چلتے پھرتے مت کھاؤ، تواضع ہو، عاجزی، انکساری ہو، بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو عظیم الشان انداز کے طریقے پر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے استعمال کے وقت اپنے آپ کو پے کرے عجز و نیاز بنا دیا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال نے نعمت عطا فرمائی ہے، تو بہت ہی شکر مندانہ انداز میں آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے، فرماتے کہ مجھے پسند ہے کہ میں کھانا اس طرح کھاؤں جس طرح کوئی غلام کھاتا ہے. اور تواضع اور مسکنت کے ساتھ آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر کھانا کم ہے اور آدمی زیادہ ہے تو سب آدھا آدھا پیٹ بھر لیا کریں, یہ نہیں کہ ایک تو سیر ہو کر کھا جائے دوسرا اپنا پیٹ خالی رکھے, تو ایسا نہ ہو تو اس وقت انسان ہاتھ آہستہ چلائے تاکہ سب کے ساتھ وہ کھانا برابر سرابر پورا ہو جائے. اسی طرح فرمایا کہ کھجور ہو, انگور ہو, مٹھائی وغیرہ ہو, خشک چیزیں ہوں یا اس قسم کی چیزیں اگر کئی آدمی مل کر کھائیں تو ہر شخص ایک ایک دانہ اٹھائے اور ایک ساتھ دو دو چار چار دانے لے گنا. فرماتے ہیں کہ یہ بے تمیزی اور حرص اور لالچ کی دلیل ہے. آگے فرمایا تھا کہ پیاز اور لہسن جو کچی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, تو فرمایا کہ کوئی بھی بدبودار چیز جس کے اندر ایک قسم کی بو ہوتی ہے تو یہ کھا کر مجمع میں نہ جاؤ. آج کے زمانے میں نے عرض کیا تھا سگریٹ ہے, پان ہے, گٹکا ہے, تمباکو نوشی ہے, جس کا ایک بڑا خطرناک تعفن ہوتا ہے. کھانے والے کو تو اس کی کراہیت کا احساس نہیں ہوتا لیکن اس سے بات کرنے والا کراہیت کی وجہ سے اپنے سانس کو روک لیتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی بھی بدبودار چیز انسان استعمال کرے تو اس کو براہ راست کھا کر سیدھے مجمع میں مت جاؤ, لوگوں کو تکلیف ہوگی. اسی طرح فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کو اندازے کے مطابق پکایا کرو, ایسا نہ ہو کہ راشن کو بھیجا خرچ کر دو اور آٹھ دن کا راشن چار دن میں ہی ختم ہو جائے. اور آخر میں فرمایا تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے رزاق کا شکر بجا لاؤ, اسی طرح پانی پینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لانی چاہیے. یہ پچھلے مضمون کے وہ آداب تھے جو بیان ہو چکے تھے اور مختصراً اس کی تشریح بھی آ چکی تھی. پانی پینے کا بھی ادب بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ پانی پیے جب انسان تو روزانہ ہم دسیوں دفعہ پانی پیتے ہیں. یہی پانی کا عمل اگر تھوڑے سے دھیان اور احساس کے ساتھ اگر پیا جائے تو یہ پانی کا عمل بھی سنت بن جاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ انسان, فرمایا کہ پانی پینے میں صرف سات سنتیں اللہ پاک نے مخفی رکھ دی. دائیں ہاتھ سے پیئے, بیٹھ کر پیئے, جھانک لے, دیکھ لے پانی میں کوئی کچرا, کوئی کیڑا, کوئی چیونٹی وغیرہ نہ ہو, اور اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے پیئے اور ہر گھونٹ کے اوپر الحمدللہ کہے, تین سانس میں پیئے, سر ڈھک کر پیئے. یہ متفرق قسم کے آداب ہیں جو سات کی تعداد کو پہنچ جاتے ہیں. دائیں ہاتھ سے پیئے, بیٹھ کر پیئے, پانی میں ایک نظر دیکھ لے کوئی کیڑا مکوڑا کچرا کوئی تنکا وغیرہ نہ ہو, بسم اللہ پڑھ کر پیئے, آخر میں الحمدللہ کہہ دے, تین سانس میں پیئے, سر ڈھک کر پی لے. یہ سات سنتیں چھوٹے سے عمل پر اللہ پاک نے عطا فرما دی ہیں, تو پانی بھی اور کھانا بھی انسان بہت اہتمام کے ساتھ عظیم الشان نعمت سمجھ کر استعمال کرے. فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, ایک ایک گھونٹ پر, ایک ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انسان اگر قدردانی کی نظر سے دیکھتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ایک کام کی بات ہے کہ جو رزق کی جتنی زیادہ قدر کرتا ہے, جتنا زیادہ ادب کرتا ہے, اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی ہی برکتیں عطا فرماتے ہیں. جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے مال و دولت میں جس چیز کی فراوانی چاہتا ہو اسی جنس میں سے صدقہ کر دے, اللہ پاک اس نوعیت کی جنس میں برکت دیں گے. کپڑا اگر صدقہ کرے گا اللہ پاک پہناوے اڑاوے میں برکت دیں گے. اناج, غلہ, آٹا, چاول, دال وغیرہ اگر یہ صدقہ کرے گا, راہ خدا میں دے گا, اللہ پاک اس کے نان نفقے میں برکت دیں گے. ضرورت کی جو بھی چیز ہے اس جنس میں سے اگر انسان کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اسی جنس کے اندر مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرماتے ہیں. تو انسان متفرق چیزوں کے مختلف اوقات میں صدقے کرتا رہے. سردی کا موسم ہے, کسی ضرورت مند کو کوئی گرم لباس دلوا دیا, کوئی ضرورت کی چیز دلوا دی, لحاف دلوا دیا, گدا تکیہ دلوا دیا, تو یہ چیزیں انسان کے رہن سہن کی وہ جنس جس سے اس نے خرچ کیا اسی جنس کے اندر اللہ پاک اس کو مزید برکتیں ترقیاں بھی عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو اور کلی کر لو, یہ سنت عمل ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ بہت جلتا ہوا تیز کھانا مت کھاؤ, گرم گرم پک کر اترا ہے اور فوری طور پہ انسان کھانا شروع کرے گا تو خود اس کی ذات کو اذیت پہنچے گی, زبان جلے گی اور تکلیف کے مرحلے سے گزرے گا. بسا اوقات زبان ایسی جل جاتی ہے کہ ایک دو تین دن تک اس کا اثر زبان کے اوپر, وہ جلن کا اثر باقی رہتا ہے, کھانے پینے میں ذائقے کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو ادب یہ سکھایا کہ تیز گرم کھانا مت کھاؤ. بزرگان دین نے, علماء نے اس کی ایک حد بیان فرما دی. فرمایا کہ کھانے میں اگر بھاپیں اٹھ رہی ہیں, تیز چائے ہے اور کوئی مشروب ہے جو تیز گرم ہے, یا اسی طرح مثال کے طور پر سالن ہے جس سے بھاپیں اٹھ رہی ہیں اور انسان کو اندازہ ہے کہ تیز کھولتا ہوا ہے, تو ایسے وقت میں فرمایا کہ تھوڑا سا انتظار کر لو کہ اس کی بھاپ اڑ جائے اور اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے, اس کی شدت اور حدت میں کمی آ جائے, اس کے بعد استعمال کر لو. تو فرمایا کہ کھانا بہت تیز گرم استعمال مت کرو, اس سے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ مہمان کی خاطر مدارات, اس کا بہت دھیان رکھو, اس کی خاطر مدارات کے اندر جتنا تم سے ہو سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق اس کا اکرام کرو, اس کی عزت افزائی اور پذیرائی کرو. ایک دن کسی قدر کوئی تکلف کا کھانا بھی مہمان کو کھلاؤ، دو دن اور تین دن تک اس کا حق مہمانی بنتا ہے. کوئی شخص آیا تو ایک دن، دو دن، تین دن تک یہ مہمان ہے، اس کا کامل مکمل اکرام کرنا، اور ان تین دنوں کے اندر کسی ایک دن کسی پرتکلف اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، تو فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے. مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ دنوں تک کسی کے میزبان کے یہاں جم کر نہ رہے کہ وہ تنگ آ جائے گا. تو فرمایا کہ ایک، دو اور تین، تین دن تک انسان مہمان ہے، اور مہمان کا حق میزبان پر بنتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، سونے بیٹھنے کا اور رہائش کا معقول انتظام کر کے دے، اور اپنی بساط اور گنجائش کے مطابق اس کے لیے کوئی تکلف کا کھانا بھی پکائے اور کھلائے، تو یہ بھی باعث برکت ہے. کسی نے بڑا سادہ سا شعر بنایا ہے لیکن بڑا ہی حقیقت پر مبنی ہے. شکر کر رحمان کا مہمان کے احسان پر، اپنی روزی کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. اللہ پاک نے ہر بندے کی روزی لکھی ہے کہ بندہ اپنی روزی جہاں لکھی ہوتی وہاں پہنچ جاتا ہے. آج کے دن کی کسی بندے کی روزی اللہ پاک نے اگر ہمارے دسترخوان پر لکھ دی تو یہ ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے حسن انتخاب ہے کہ آج اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کا دانا پانی ہمارے گھر میں تیار کرایا اور بندے کو بھیج دیا. تو شکر کر رحمان کا مہمان کے احسان پر، اپنی روزی کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. تو مہمان یہ باعث برکت ہوتا ہے. جب کبھی کسی کے گھر میں مہمان آئے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ہائی فائی انداز میں اور اونچے انداز میں اس کو اکرام کرے، اپنی گنجائش کے مطابق بلا تکلف. طعام ما حضر جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس کھانے کا وقت ہو تو کھانا میسر ہو، کھانا مہیا کر دیا جائے، یا دیگر اوقات میں آئے تو چائے، پانی، ناشتہ وغیرہ، جو بھی ضرورت انسان محسوس کرتا ہے کہ اس وقت مہمان کو کس چیز کی طلب ہوگی، تو یہ اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، آپ نے اپنا تکیہ ان کے لیے ہٹایا اور خود سرک گئے. فرمایا کہ آؤ یہاں بیٹھو. فرمایا کہ واقعی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، فرمایا کیا سچ فرمایا، ہمیں بھی تو بتائیں. فرمایا کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اسی طرح تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے میرے لیے جگہ بنائی، تکیہ سرکایا، فرمایا آؤ ادھر بیٹھو. اور آپ نے بتایا کہ جو بھی میزبان اپنے آنے والے مہمان کے اکرام میں صرف تکیہ درست کر کے رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے. تو یہ مغفرت کے اللہ پاک نے مختلف عنوان رکھے ہیں، مختلف بہانے رکھے ہیں. تو مہمان کا اکرام بھی رحمت کا باعث بنتا ہے. تو فرمایا کہ مہمان کی خاطر مدارات جس قدر ہو سکے کرو، اور کسی دن تکلف کا کھانا بھی کھلا دو، دو اور دو کے بعد تین، تین دن تک اس کا حق مہمانی ہے. مہمان کو بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ میزبان کے گھر جم کر پڑاؤ ڈال دے کہ وہ تنگ آ جائے. کسی نے لطیفہ بھی سنایا کہ وہ ایک مہمان آ کر میزبان کیا براجمان ہو گیا، یا کہ بعد دیگرے دو تین چار چھ دن گزر گئے، جانے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو میاں بیوی بھی اکتا گئے، پریشان ہوئے، کہا کہ بیگم منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ آج ہم جھوٹ موٹ کی لڑائی لڑتے ہیں دوسرے کمرے میں، دھمن چکڑی مچائیں گے، برتن الٹ پلٹ کریں گے، ذرا ادھم مچائیں گے تاکہ مہمان شرمندہ ہو جائے کہ یار میری وجہ سے گھر میں اب جھگڑے شروع ہو گئے، تو شرما کر وہ چلا جائے. منصوبے کے تحت دونوں میاں بیوی نے دوسرے کمرے میں جھوٹ موٹ کی لڑائی شروع کی اور ادھم مچا، دھینگا مشتی ہوئی اور کھڑنگ کھڑنگ کی آواز آئی، برتن گرنے پڑنے کی آواز آئی، تو ایک ہنگامہ برپا ہوا. کچھ دیر کے بعد یہ صاحب جب مہمان کے پاس آئے تو مہمان اپنا بیگ، اس کی زپ وغیرہ بند کر کے، سامان بند کر کے تیار بیٹھا تھا. کہا اچھا جناب میں چلتا ہوں. تو یہ خوش ہو گئے کہ منصوبہ ہمارا کامیاب ہوا. تو مہمان ان سے رخصت ہو کر چلتا بنا اور رخصت کر دیا اس کو. اب یہ صاحب اپنی بیگم کے پاس آئے، کہا بیگم ناراض نہیں ہونا، مذاق مذاق میں لڑ رہا تھا. تو بیگم نے بھی کہا ہاں ہاں آپ بھی ناراض نہیں ہونا، میں بھی تو مذاق میں لڑ رہی تھی. تو باہر کھڑکی سے آواز آئی، ارے بھائی ناراض نہیں ہونا، میں بھی مذاق میں گیا تھا. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مہمان کبھی کبھار ایسا پڑاؤ ڈال دیتا ہے کہ جہاں پڑ گئے وہاں سڑ گئے. یہ چیز بھی شریعت نے منع کی ہے کہ کسی پر بوجھ نہ بنو، کسی پر بے جا دباؤ مت ڈالو کہ خواہ مخواہ وہ مروت کے اندر اس کے اسباب اتنے نہیں کہ وہ تمہارے لیے مہیا کر سکے. تو فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ کسی کے جم کر پڑاؤ ڈالنا یہ بھی نامناسب ہے. فرمایا کہ کھانا سب مل کر کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے. جب کھانا کھا چکو تو پہلے دسترخوان اٹھا دو اور خود اس کو چھوڑ کر اٹھنا خلاف ادب ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ انسان پہلے بیٹھا ہو، دسترخوان لگ جائے، اور اس کے بعد پہلے دسترخوان اٹھ جائے، اس کے بعد پھر انسان اٹھے. ادب یہی ہے کہ انسان پہلے سے تیار بیٹھا ہو اور اس کے بعد دسترخوان چنا جائے. اور نمبر دو، جب کھانا اختتام کو پہنچ جائے تو تب بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھا دیا جائے، برتن سمیٹ لیے جائیں، اس کے بعد پھر اٹھیں. تو اس میں رزق کا جتنا زیادہ ادب اور احترام کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، وسعتیں حاصل ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو پہلے دسترخوان اٹھا دو اور پھر خود اس کو چھوڑ کر اٹھ جاؤ، دسترخوان اسی طرح بکھرا پڑا رہے تو یہ خلاف ادب ہے. اور اگر اپنے ساتھی سے پہلے کھا چکو تب بھی اس کا ساتھ دیتے رہو، تھوڑا تھوڑا لقمہ وغیرہ چباتے رہو، ہاتھ چلاتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اٹھنے کی وجہ سے وہ بھوکا نہ اٹھ کھڑا ہو. اور اگر کسی وجہ سے پہلے اٹھنا ضروری ہو تو اس سے عذر کر دو کہ مجھے فلاں ضرورت کے پیش نظر ذرا جلدی جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا سکتا ہوں. اس طرح معقول طریقے سے اپنا عذر پیش کر کے اگر وہ پہلے بھی اٹھ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فرمایا کہ مہمان کو گھر کے دروازے تک پہنچانا بھی سنت ہے. آنے والے مہمان کا اکرام، اس کی تکمیل یہی ہے کہ آنے والے مہمان کو گھر کے دروازے تک پہنچا کر پرتپاک طریقے سے اس کا آنے کے وقت استقبال کیا جائے، اور جاتے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ محبت کے انداز میں اس کو خدا حافظ اور الوداع کیا جائے. تو فرمایا کہ یہ بھی سنت عمل ہے کہ مہمان کو دروازے تک پہنچانا سنت ہے. پانی ایک سانس میں مت پیو، تین سانس میں پیو، اور سانس لینے کے وقت برتن منہ سے جدا کر لو. مسا اوقات انسان اسی برتن کو منہ پہ لگائے لگائے سانس لیتا ہے، یہ بھی خلاف ادب اور خلاف سنت ہے کہ انسان اسی میں لگا کے ناک سے سانس لے رہا ہے اور نیچے منہ سے پی رہا ہے، تو یہ بھی غیر معقول حرکت ہے. فرمایا کہ پانی پیتے وقت برتن کو اپنے منہ سے ہٹا لو اور پانی بسم اللہ کہہ کر پیو، اور پی لینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو. یہ مختصر مختصر آسان آسان سے آداب زندگی ہیں جو سنت پر مشتمل ہے کہ ان کو انسان اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپناتا ہے تو چھوٹی 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 سنتوں کو عملی زندگی میں لانے والا بن جاتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی مشکیزہ ہو، یا آج کل زمانے میں پانی کی بوتل ہے، یا کوئی ایسا برتن ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ مشک ہو یا پانی کی بوتل وغیرہ، اس سے منہ لگا کر پانی مت پیو. اسی طرح جو برتن ایسا ہو جس سے دفعتاً زیادہ پانی آ جاتا ہو، بڑے منہ کا برتن ہے کہ اس کو ٹیڑھا کیا جائے گا اچانک ایک دم سے پانی آئے گا، جس طرح کھلے منہ کا جگ ہے، تو فرمایا کہ جو برتن ایسا ہو جس سے زیادہ پانی آنے کا احتمال ہو، یا اندیشہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نہ نکل جائے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ آئے، تو فرمایا کہ ایسے برتن سے بھی منہ لگا کر پانی مت پیا کرو. کیا پتا کہ رات بہرات کوئی کیڑا مکوڑا کوئی اس میں گر گیا ہو اور منہ لگا کر پانی پی رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے منہ میں چلے جائے کیڑا مکوڑا. تو فرمایا کہ کوئی بھی مشک ہو، یا کوئی پانی کی بوتل ہو، یا پانی کے جمع کرنے والا کوئی بھی برتن ہو، یا اسی طرح جو برتن جس سے زیادہ پانی بہنے کا اندیشہ ہو، تو فرمایا کہ اس سے منہ لگا کر پانی پینا بھی مکروہ ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی بھی مت پیو، کہ یہ ضرورت اگر ہو شدیدہ پھر تو بات دیگر ہے، لیکن بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی پینا یہ خلاف معمول ہے اور خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی عام طور پہ یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ بیٹھ کر پانی نوش فرماتے تھے. تو ہماری بھی عادت یہی ہو کہ جب کبھی پانی پیئیں، عام طور پہ گھر میں ہی انسان پانی پیتا ہے تو دسیوں جگہ اس کے آس پاس ہوتی ہیں جہاں انسان دو لمحے کے لیے ٹک کر بیٹھ جائے آرام سے، اور اس کے بعد پانی پی لے. اور وہ جو میں نے آداب بتا دیے کہ دائیں ہاتھ سے اور سر ڈھک کر تین سانس میں بسم اللہ پڑھ کے آخر میں الحمدللہ کہہ کر ایک نظر پانی میں دیکھ کر پانی پی لیا کریں اور بیٹھ کر پی لیں، تو یہ تمام کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے. اللہ پاک نے ان نعمتوں کو آخرت کے لیے محفوظ رکھا ہے. سونا اور چاندی کا صرف زیورات کے طور پر استعمال کرنا خواتین کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے ناجائز ہے. فرمایا کہ استعمالی اشیاء کے اندر اگر برتن ہے، پانی کا کٹورا ہے یا گلاس ہے، سونے یا چاندی کا ہو یا چمچ ہو، تو فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یکساں دونوں کے لیے پھر وہ حرام ہے. تو چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا پینا ناجائز و حرام. فرمایا کہ پانی پی کر اگر دوسروں کو بھی دینا ہو تو پہلے دائیں ہاتھ والوں کو، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پورا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل اور مجلس میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ پانی ہو یا دودھ ہو یا کوئی بھی نوش کرنے والی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیا کرتے تھے، پھر آپ کے دائیں ہاتھ پر جو ہوتے، بھلے وہ درجے اور رتبے میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، پھر دائیں ہاتھ والے کی باری آتی تھی. یہاں تک بھی ہوا کہ بعض دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے اور دائیں جانب کوئی ایک معمولی غلام ہے، لیکن آپ نے نوش فرما کر اس غلام کے حوالے فرمایا. تو ادب اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، پانی ہو، دودھ ہو، جوس ہو، کوئی بھی ایسی جو مشترک طور پر پی جائے گی، تو اس میں پھر طریقہ اور ادب یہ ہے کہ ہر انسان پینے والا پی کر اپنے دائیں جانب والے کو دیتا چلا جائے. اس طرح محفل کے اندر پانی وغیرہ یا پینے کی چیز کو تقسیم کرنے کا سنت عمل ہوگا. تو فرمایا کہ پانی اگر دوسروں کو بھی دینا ہو تو پہلے دائیں والے کو دو، پھر اس کے بعد اس کے دائیں والے کو، اس طرح پورا دور یہ مکمل ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ کنارہ ٹوٹے ہوئے برتن یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کے اندر کبھی بھی اس کو استعمال مت کرو، کیونکہ کانچ کا گلاس ہے یا کوئی کپ ہے یا پیالی ہے جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے، تو بسا اوقات ذرا سی غفلت اللہ پرواہی کی وجہ سے وہاں ہو سکتا ہے کہ منہ پڑ جائے، انسان کی انگلی لگ جائے تو منہ پہ کٹ آ جائے، انگلی پہ کٹ لگ جائے، یا برتن دھوتے وقت بسا اوقات بے دھیانی میں وہاں پر ہاتھ لگ گیا، کٹ لگ جائے گا. تو فرمایا کہ کنارے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو کنارہ ٹوٹے برتن ہو یا خود چٹکے ہوئے برتن ہو تو ان کو بھی استعمال مت کرو. شام کے وقت بچوں کو باہر مت نکلنے دو، اور رات کو بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر لو، اور بسم اللہ کر کے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، اور سوتے وقت چراغ کو گل کر دیا کرو. اس وقت کی بات ہے جب چراغ کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دو، ایسا نہ ہو کوئی چوہا چوہیا آ جائے اور چراغ کے اس فلیتے کو نکال کر لے جائے اور یہاں سے وہاں کہیں ڈال دے اور آگ بھڑک جائے. تو ادب یہی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی روشنی کا دور ہے، تو رات سوتے وقت ادب وہی ہے کہ انسان اندھیرا کر کے سوئے. اور طبی لحاظ سے بھی ماہرین فن بتاتے ہیں کہ اس بات کو کہ جب اندھیرے میں انسان سوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں اللہ پاک نے جو قدرتی سسٹم انسان کے وجود میں رکھا ہے، اس میں ایسے خلیے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے ایسے ہارمون اس اندھیرے کے اندر نکل کر انسان کو پوری توانائی بخشتے ہیں کہ انسان دوبارہ سے ریفریش ہو جاتا ہے. ایک رات کا سونا اندھیرے میں ہو تو مختصر سی نیند بھی انسان کو مکمل توانائی فراہم کر دیتی ہے، اور ایک دن کا سونا، دن کا سونا مختصر سا بھی کیوں نہ ہو، 10 سے 15 منٹ، 15 سے 20 منٹ، آدھے گھنٹے، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹے کا کیوں نہ ہو، یہ مختصر سا سونا جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا جاتا ہے، یہ اس قدر صحت بخش سونا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر انسان آنکھ لگا لیتا ہے دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اگر انسان کے لیے آسانی ہو تو انسان اس وقت آرام کر لے تو آدھا دن صبح سے جاگا ہوا ہے، تھکن وغیرہ جمع ہوتے ہوتے دوپہر تک جو تھکن جمع ہوتی ہے وہ اس قیلولہ کی برکت سے مسا اوقات تو 10 سے 15 منٹ کی نیند بھی انسان کو تازہ دم بنا دیتی ہے، پھر یہ رات تک کے لیے دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے، ساری سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ شام کے وقت بچوں کو باہر مت نکلنے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کی اذانوں کا وقت قریب ہو، چھوٹے بچوں کو اندر کر لو، اس وقت شیاطین نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں جھپیٹا کہا جاتا ہے، کوئی جھپیٹے میں آ جائے، کوئی جنات و شیاطین کا کوئی جھلک دیکھ لے، بچے پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، پھر بڑی مشکلات آ جاتی ہیں. فرمایا کہ دن اور رات کا جو ملاپ کا وقت ہے اس وقت بچوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھو. تو فرمایا کہ شام کے وقت بچوں کو باہر مت نکلنے دو، اور رات کو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر لو. جس گھر کے اندر داخل ہوتے وقت انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، شیاطین باہر رہ جاتے ہیں. تو بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کا اہتمام رکھا جائے تو شیاطین کا اس دروازے پر سد باب ہو جاتا ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہو پاتے. اسی طرح بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے والا، اس کھانے میں برکت مل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹا سا اللہ میاں نے خزانہ دیا ہے کہ اس اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، چلتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، شروع کرتا ہوں. بسم اللہ کے شروع میں جو بھی ہمارا عمل ہے نا، تو یہ بسم اللہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جب ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے سے پہلے پڑھ لیا، تو میں اللہ کے مبارک نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حد سے زیادہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کے مبارک نام سے کھاتا ہوں. اگر کہیں چلنا شروع کیا بسم اللہ، تو اللہ کے مبارک نام کے ساتھ چلتا ہوں. سو رہا ہے تو اللہ کے مبارک نام سے سوتا ہوں. تو ہر چیز میں جس کے ساتھ بسم اللہ جڑ جاتی ہے تو اللہ کے مبارک نام سے اس کا اتصال ہو جاتا ہے. گھر میں داخلہ ہو، گھر سے نکلنا ہو، بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ، نکلتے وقت اللہ کے مبارک نام کو لے کر نکلنے والا حوادثات سے، خطرات سے، نقصانات سے بچ جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جو ہمارے بزرگ والد ماجد کے دوست، وہ فرمایا کرتے تھے گھر سے نکلتے وقت اس دعا کا اہتمام رکھیں، اللہ میں حوادثات سے، خطرات سے، نقصانات سے، وارداتوں سے بچاتے ہیں اور صحیح سالم واپس گھر میں پہنچاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن حد سے زیادہ ایسی اثر انداز ہے، مؤثر ہیں کہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو فرمایا کہ شام کے وقت بچوں کو وقت سے اندر کر لو، کھیل کود کے لیے جو بچے باہر نکلے ہوتے ہیں ان کو اندر کر لو، بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر لو، اور بسم اللہ کر کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھ دیا کرو. فرمایا کہ رات کے وقت جب برتن رکھنے ہو تو اوندھا کر دیا کرو، سیدھے برتن میں ہو سکتا ہے کوئی جانور آ کر پیشاب کر جائے، کوئی کیڑا مکوڑا گر جائے، کوئی زہریلا جانور آ کر اپنا زہر چھوڑ جائے، تو برتنوں کو الٹا کر دو. اس لحاظ سے فرمایا کہ اور جو برتن ایسے ہیں جس میں کھانا پینے کی چیزیں، فرمایا ڈھک کے رکھو، کھلا مت چھوڑو، کوئی کیڑا مکوڑا ہو کے زہریلا جانور اس میں آ کر گر پڑے تمہیں پتہ نہ چلے، نقصان نہ ہو جائے. تو برتنوں کو ڈھک کر رکھنے کا حکم ہے، اور خالی برتن ان کو الٹا کر کے رکھنے کا حکم ہے تاکہ کوئی نقصان کا خطرہ اس میں باقی نہ بچے. اسی طرح فرمایا کہ چراغ کو سوتے وقت گل کر دو، مطلب یہ کہ اس رات کے اس میں چراغ کے اس فیتے کو جلا چھوڑ دینا، یہ خطرے کی علامت ہے، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، انسان سوتے ہوئے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چھت کے اوپر مت سو جس کی منڈیر نہ ہو، کیا پتہ انسان کروٹ لے اور نیچے گر جائے۔ تو بہت احتیاط آپ نے سکھائی ہے، اسی طرح یہ بھی احتیاط سے تعلق رکھتا ہے کہ چراغ جل رہا ہے۔ آج کل سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے علاقوں میں ہیٹر جلائے جاتے ہیں، کتنی ہی بار معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، نقصانات کی خبریں آتی ہیں کہ وہ ہیٹر، اس میں کبھی کبھی خدا نہ خواستہ سونے والے کا کمبل وہاں جا کے لگ گیا، اس سے آگ بھڑک گئی، دیکھتے دیکھتے بڑا نقصان ہو گیا، یا کبھی کبھی گھر اتنا پیک کر لیا جاتا ہے کہ وہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، اور ہیٹر کی اس گیس کی وجہ سے بسا اوقات رات کو آگ بند ہو گئی اور وہ گیس چلی رہی، اس کی بسا اوقات اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ تو خطرے کی ہر چیز سے آپ نے روکا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، جب کبھی مؤذن صاحب اذان دیتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بڑے بے باکی کے ساتھ، بدتمیزی اور جرت اور گستاخی کے ساتھ وہ مؤذن صاحب کے بارے میں کہا کرتا تھا احرق اللہ الکذاب، اللہ جھوٹے کو جلائے، الیعوذ باللہ۔ وہ مؤذن صاحب کی سچی صدا کو جھوٹ سے تعبیر کرتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن جب وہ بولتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات اس کو جھوٹ لگتی تھی اور وہ بدعا دیتا تھا احرق اللہ الکذاب، اللہ جھوٹے کو جلائے۔ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، ایک دن سویا ہوا تھا، رات کو اسی طرح چراغ جلا چھوڑ دیا، اور کہیں چوہا آیا، اس نے کچھ طرح اس کو نوچا ہوگا، کچھ کیا، اور اس کے بعد اس کا گھر رات و رات جلا، گھر بھی گھر والے بھی سارے جل کر خاک ہو گئے، اللہ میں نے وہ جھوٹے کو جلا دیا۔ احرق اللہ الکذاب، جو بد دعا کرتا تھا، یہ چونکہ خود جھوٹا تھا، خود ہی اللہ پاک نے اس کی بد دعا کو اسی حق میں قبول فرمایا اور جل کر راکھ ہوا۔ تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گھروں میں جس طرح کوئی بھی خطرے کی چیز ہو، آج کل کے دور میں بجلی کا دور ہے، تو بجلی کے جو پلک ہیں اس کا بٹن بند کر دیا جائے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر جا کر وہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی چمچ ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی چارجر ہاتھ میں آ گیا، وہ کرنٹ کے اس تاروں میں گھسیٹتے ہیں، بسا اوقات انگلی لگاتے ہیں، حد سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ چھوٹے بچوں کے گھروں میں تو اس پر حد سے زیادہ احتیاط رکھی جائے۔ کئی ایک واقعات ایسے ہو چکے کہ گھروں کے اندر پانی کے ٹب بھرے چھوڑ دیے کپڑے کی دھلائی ولائی کے دوران، اور چھوٹا بچہ پاؤں پاؤں چلتے چلتے، وہ چار پاؤں چار زانوں چلتے چلتے جا کر ٹب میں اوندھے منہ گر گیا، اور بےچارے کو سانس لینے کی نوبت نہیں آئی اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ بعد میں جب ماں نے جا کر دیکھا تو بچہ ٹب کے اندر، چھوٹا سا ٹب اور چھوٹا سا بچہ، منہ پانی کے اندر اور خود باہر، اور ڈوب کے مرا ہو۔ تو کوئی بھی ایسی خدا نہ خواستہ خطرے کی چیز ہو جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہو، بچنا ضروری ہے۔ گھروں میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ پنکھے کا تار ہے، تھوڑا بہت کٹ لگا ہوا چل رہا ہے، استری کا تار ہے، مڑ مڑ کے وہ ٹوٹ گیا، کٹ لگا ہوا چل رہا ہے۔ یہی چھوٹا نقصان بڑی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، چھوٹی لاپرواہی بڑے نقصان اور بڑے خطرے کی علامت بن سکتا ہے۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، اس کی جوان سالہ بہن نہا دھو کر نکلی اور بدن گیلا تھا، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جانماز بچھا کر پنکھا سامنے رکھ کر، گرمیوں کا موسم تھا، میر پور خاص کی بات ہے، وہ پنکھا اسٹارٹ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیاری مکمل ہے، مسلح بچھا ہوا ہے، پنکھا لگا کر، پنکھا جب اسٹارٹ کیا اور اس کا رخ سیدھا کر رہی تھی، قسمت سے پنکھے میں کرنٹ آ رہا تھا، بس وہ گیلا بدن تھا اور تازہ دم نہا کر آئی تھی، بس وہیں بری بیچاری ڈھیر ہو گئی، مسلح بچھا رہ گیا اور پنکھے میں کرنٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ تو ہر ایسی غفلت، چھوٹی سی چوک جو بسا اوقات بڑے نقصان کا باعث بن سکے، الامان والحفیظ، ہمیشہ انسان پہلے سے محتاط رہے۔ یہاں خاتون کبھی کبھی دم کرانے آتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہا کہ میرا شوہر اچانک حادثے میں انتقال ہوا، اور حادثہ کیا ہوا، گھر میں آگ لگی، کیسے، جنریٹر چل رہا تھا اور پیٹرول ختم ہو رہا تھا، چلتے چلتے انہوں نے بوتل لگا کے پیٹرول ڈالنے لگے، اچانک آگ بھڑک گئی، گھر میں جو آگ لگی، جو بھاگ سکتے تھے بچے نکلے اور وہ بےچارے لپیٹ میں آ گئے، آخر کار انتقال کر گئے۔ اس لحاظ سے خطرات سے بچنے والی ہر وہ چیز جس سے خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، فرمایا کہ جلتے ہوئے چراغ کو چھوڑ کر مت سویا کرو کہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر کھانے کی چیز کسی کے پاس لے کر جاؤ تو اس کو ڈھانک لیا کرو، چھپا لیا کرو، کپڑے سے چھپا لو۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہے مصلحت کہ چھپی ہوئی چیز جائے گی تو کسی کی نظروں میں نہیں آئے گی، دوسرا یہ کہ کھلی چیز جانے میں جب کوئی دیکھے گا، ہو سکتا ہے کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو، کسی کے دل میں اس چیز کو دیکھ کر ایک للچ پیدا ہو جائے، لالچ پیدا ہو جائے، تو اس کی نظر کا اثر اس کھانے پینے کی چیز پر پڑ گیا، جس کے لیے گیا ہے وہ کھائے گا پیے گا، اس کو نقصان کا سامنا ہوگا۔ تو نظر سے تحفظ کے لیے بھی، ساتھ میں کہ کوئی چیز کوڑ کباڑ کچرا وچرا کوئی گرد و غبار تنکا اس کے اندر نہ گر پائے، تو فرمایا کہ کھانے پینے کی چیز جہاں جب کہیں لے کر جانی ہو تو اس کو ڈھانپ لیا کرو۔ اسی طرح آج کل کے دور میں شاپر کا سسٹم ہے، تو شاپر کے اندر اکثر و بیشتر سفید رنگ کے شاپر آتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات اس میں پھل فروٹ بھرے ہوئے،
بڑے بڑے شاپر انسان بھر کے لت کے جا رہا ہے. ایک انسان وہ ہے جس کے گھر میں روٹی تک کے فاقے اور لالے پڑے ہوئے ہیں, اور ایک انسان وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ خریداری کر کے اس میں ہر طرح کے پھل فروٹ لبالب بھر کے لے کے جا رہا ہے. تو دیکھنے والے 10 آدمیوں کی نظریں پڑیں گی, جس میں کسی کو روٹی کا لقمہ بھی میسر نہیں, اور ایک انسان ہے ماشاءاللہ نعمتوں کی اپنی جھولیاں بھر کے جا رہا ہے. تو نظر سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ انسان اس کو یا تو رنگین شاپر میں رکھے یا کوئی ایسی چیز رکھے کہ کھلے عام اس طرح چیزیں لے کر جانے میں بہت زیادہ نظر کا اندیشہ ہوتا ہے. اور میں العین حق, نظر برحق ہے. کھانے پینے کی چیزوں پر تو بہت جلدی نظر اثر کرتی ہے. بسا اوقات انسان پورا بھرا ہوا شاپر, انڈے بھی ہیں اس میں, ڈبل روٹی بھی ہے, مکھن بھی ہے, پورا ناشتے کا سامان لے کر جا رہا ہے, اور گھر پہنچا ذرا سی کوئی ٹھوکر لگی, شاپر گرا, سارے انڈا پھوٹ گئے اور کوئی نقصان ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں احتیاط سکھائی ہے شریعت مطہرہ نے, کہ اپنے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, فرمایا اپنی نعمتوں کو پوشیدہ رکھا کرو. وہ عمومی مضمون ہے, فرمایا اپنی نعمتوں کو پوشیدہ رکھا کرو تاکہ حاسد کی نظر تمہاری نعمتوں پر نہ پڑے. دیکھنے والا وہ جلے گا, حسد کرے گا, اور اس کے دل سے ایک بھڑاس نکلے گی, خواہ مخواہ وہ غیبت بھی کر سکتا ہے, چگلی بھی کر سکتا ہے, اور تمہارے خلاف باتیں کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ جس حد تک ہو سکے اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو. آج تو فیشن ہے کہ انسان کوئی چیز بھی کھا رہا ہے تو پہلے اپنی اس کے ساتھ وہ سیلفی بناتا ہے, فیس بک پہ ڈالتا ہے, اپنے گروپ پہ ڈالتا ہے, دوستوں یاروں کو دکھاتا ہے, کہیں گھومنے پھرنے جا رہا ہے تو پل پل پہ اس کی تصویریں ڈالتا ہے, کہیں بھی کوئی نعمت میں اثر آ گئی تو وہ چیزیں خود وہ عیاں کرتا ہے معاشرے کے سامنے. دیکھنے والا بسا اوقات کوئی دل جلا ہوتا ہے, کوئی غربت کا مارا ہوتا ہے, کسی کی نظر ایسی لگتی ہے کہ بعض دفعہ نقصان کا سامنا ہو جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم تو بھلے چنگے اس نعمت میں تھے, اچانک یہ کیا ہوا. تو اس لحاظ سے حدیث مبارک کا مضمون ہے, اس کو ہمیشہ انسان پلے سے باندھے. فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اپنی نعمتوں کو پوشیدہ رکھا کرو, راز میں رکھا کرو, خفیہ رکھا کرو. ہر چیز کو عیاں کرنا, نمایاں کرنا, یہ اس چیز کے اوپر نظر لگوانے کا باعث بن سکتا ہے. کوئی ہوشے گا, کوئی نظر لگائے گا, اور حقیقت یہ ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں, بظاہر دوستانہ ہے, اچھے اچھے منہ پر میٹھے بننے والے دل میں کینہ لیے پھرتے ہیں. کھا کر جو تیر دیکھا, کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. کسی کو نعمتوں کی ریل پہل ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کے محبت والوں کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والے لا محالہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں, جن کا نہ اسے لینا نہ دینا. تو انسان کوشش یہی کرے کہ اپنی نعمتوں کو محفوظ رکھے, چھپا کے رکھے جس قدر اس کے بس میں ہو. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیز اگر کسی کے پاس لے کر جا رہے ہو تو اس کو ڈھانک لیا کرو. اور اسی طرح اسی کے ذیل میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ بسا اوقات انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے کھانے کا, بسا اوقات انسان ہدیہ دیتا ہے سوٹ, کوئی ضرورت کی چیز, بسا اوقات انسان ہدیہ دیتا ہے نقد. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے براہ راست صحبت یافتہ تھے. تو ایک موقع پر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا, مٹھی میں پیسے کچھ بند کر کے ایسے چھپا کے. فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا ہدیہ. فرمایا ہدیہ کی رشوت ہے, ایسے چھپا کے تو رشوت دی جاتی ہے, کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہو کس طرح چھپا کے مٹھی میں بند کر کے میرا ہاتھ دبا رہے. فرمایا ہدیہ تو کھلے عام دیا جاتا ہے, ایسے چوری چھپے یہ تو رشوت دی جاتی ہے کہ مٹھی گرم کر دی جاتی ہے. تو ہدیہ کے ادب بھی سکھا دیا. اور ہمارے بزرگ ہیں اس دن ادب بتا رہے تھے جب اللہ کی طرف سے بندے کو کوئی ہدیہ ملے. فرمایا کہ چار آداب بزرگوں نے بیان فرمایا کہ منع مت کر, تما مت کر, اور فرمایا کہ گلا مت کر, اور جمع مت کر. ہدیہ کے لیے انسان اگر اللہ پاک کسی کو متوجہ کر کے ہدیہ بھجوا رہے ہیں, فرمایا منع مت کر. یہ المیہ کی طرف سے روزی ہے جو اللہ پاک نے کسی بندے کے ذریعے لکھ دی اور تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے, تو منع مت کرو. آنے والے کسی بھی ہدیے کو, کسی بھی تحفے کو, کسی بھی نعمت کو واپس مت ٹھکراؤ. تو سب سے پہلی چیز فرمایا کہ منع مت کر. نمبر دو, تما مت کر, لالچ, یہ دے گا وہ دے گا وہ دے گا. بسا اوقات انسان اپنی شلوار کی جیب میں خارج کھو جاتا ہے, اگلا آدمی سمجھتا شاید یہ کچھ نکال لے. بسا اوقات وہ جیب سے رومال نکالتا ہے, اگلے آدمی کان کھڑے ہو جاتے ہیں شاید کوئی ہدیہ یا تحفہ دے رہا ہے. بعض دفعہ انسان کوئی چیز کرتا ہے, چڑل پڑل آواز آتی ہے, اگلے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں شاید ہدیہ نکل رہا ہے. یہ سب لالچ کی علامت ہے. تو سب سے پہلی چیز فرمایا کہ آنے والے نعمت کو انکار مت کرو, اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آ رہی ہے. تو فرمایا منع مت کر. نمبر دو, تما, لالچ کو کہا جاتا ہے لالچ مت کرو, یہ دے دے شاید وہ دے دے, اس کی چاپلوسی, اس کی چمچہ گیری, اس کی خوشامد, یہ سب چیزیں اللہ کے خزانے سے نظر ہٹانے والی ہیں. نمبر دو فرمایا تما مت کر, لالچ مت کر. اور نمبر تین, گلا مت کر. شکوہ شکایت نہیں کہ پہلے تو یہ کھلاتا تھا, پہلے تو یہ لاتا تھا, پہلے یہ دیتا تھا, پہلے اس طرح کرتا تھا, پہلے ویسے تھا, جو جب جیسے تھا اللہ کے حکم سے تھا. فرمایا کہ اگر کوئی دیتا تھا اب نہیں دیتا, گلا مت کر. یہ من جانب اللہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں بندوں کو متوجہ کرتے ہیں کس کو کس کی طرف کس کو کس کی طرف. تو منع مت کر, تما مت کر, گلا مت کر, شکوا. اور نمبر چار فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دے نا, جمع مت کر, جس اللہ نے تجھے دیے تو اللہ کے اور ضرورت مند بندوں کو بھی دے دے. تو اس لحاظ سے یہ بڑے کام کا نسخہ ہے, مختصر سا ہے. تو بہرحال یہ انسان کھانے پینے کی چیز کسی کے پاس ہدیہ اور تحفہ لے کر جائے تو اس کو ڈھانپ کر لے کر جائے تاکہ نظر کا اندیشہ نہ ہو اور کوئی اس میں گرد و غبار گرنے کا خطرہ نہ ہو. فرمایا کہ سوتے وقت آگ کھلی مت چھوڑو, بجا دیا کرو, اچھی طرح دبا دیا کرو. یہ پہلے وقتوں کی بات ہے, آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آگ وغیرہ جس پر روٹی وغیرہ پکائی جاتی ہے, کوئی چولہا وغیرہ لکڑیوں کے چلتے ہیں پورے پورے, تو اس صورتحال میں فرمایا کہ آگ کو اچھی طرح رات کے وقت میں بجھا دو, خدا نہ خواستہ ہوا کے دوش پر کہیں ایسا نہ ہو کہ چنگاری اڑ جائے اور کہیں نقصان پہنچ جائے اور کوئی خطرے کی بات بن جائے. تو پہلے سے پہلے چوکن نہ رہ کر آگ کو بجھا کر تسلی اور تشفی کے ساتھ پھر آرام سے سویا کرو. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کھانے کے کچھ آداب تھے جو میں نے مختلف جگہ سے جمع کر لیے تھے. فرمایا کہ کھانا کھا لینے کے بعد ادب یہ کہ انسان کے منہ میں اگر کوئی ریشہ وغیرہ پھنس جاتا ہے نا, یہ سادہ سی باتیں ہیں لیکن بسا اوقات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ایسی مکروہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کا کھانے کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے چونکہ میرا مقصد صرف اور صرف ان چیزوں کے آداب کو بیان کرنا ہے جو روز مرہ کے ہیں, اس لحاظ سے اگر کھل کے بیان کر دیا جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو روز مرہ کی معمولی باتیں ہیں. بعض دفعہ کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی, اس لیے وہ چیزیں بیان کر دی جائیں گی تاکہ انسان کو وقت کے اوپر وہ چیز یاد رہتی ہے. تو بسا اوقات کھانا کھایا اور کوئی بوٹی وغیرہ کوئی ریشہ وغیرہ دانت میں پھنس گیا تو انسان اسی محفل میں سب کے سامنے منہ کھول کر اور ہاتھ ڈال لا کے نکالتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, یہ بہت ناپسندیدہ انسان کی حیات لگتی ہے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ انسان خلال استعمال کرے اور خلال میں بھی بڑے سلیقے سے, نفاست اور نزاکت سے, اور ایسے انداز سے ظرافت کے ساتھ استعمال کرے کہ دیکھنے والے کے لیے کراہیت کا باعث نہ بنے. بعض لوگ ہوتے ہیں خلال کرنے اور ادھر سے تھوکا ادھر تھوکا ادھر, تو یہ بھی کراہیت کی باعث بنتی ہے. کسی کے سامنے انسان ناک صاف نہ کرے. شریعت مطہرہ نے اتنا پیارا ادب سکھایا, فرمایا وضو کے وقت میں ناک کے اندر پانی ڈالو, ناک سنک لو. ناک صاف کرنے کے پانچ موقع ملتے ہیں دن میں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہر وضو کے اندر ناک انسان صاف رکھے صبح سے شام تک برا صاف رہے گا. کسی محفل میں کسی کے سامنے انسان جب ناک صاف کرتا ہے بہت مکروہ عمل ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ خلال کرنا ہو تو طریقے سے ادب سے تمیز سے کرے کہ سامنے والے کے لیے کراہیت کا باعث نہ بنے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ, آپ ہمارے والد ماجد حضرت اقدس رحمہ اللہ کے ایک تعلق والے تھے, مجذوب صفت تھے, اور جو یہ تکوینی سلسلے کے ہیں یہ اس نوعیت کے ایک بزرگ تھے. کبھی کبھار ابا ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی محفل کر لیا کرتے تھے اور عجیب و غریب راز و نیاز کی باتیں وہ کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہیں جب ہم لوگ اسی مسجد میں رہا کرتے تھے, مسجد والے گھر میں, تو یہاں پر ایک دفعہ ان کا آنا ہوا اور کھانا وغیرہ کھا رہے تھے. سالن تھا, روٹی تھی, ساتھ میں کوئی اچار چٹنی یہ چیزیں تھیں. تو ان بزرگ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی, فرمایا کہ کھانے کا ادب یہ ہے, اور ویسے کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ روٹی اصل ہے, سالن اس کے تابع ہے, کہ سالن سے روٹی کو بھگو کر روٹی کھائی جاتی ہے, غذائیت جو حاصل ہوتی ہے وہ روٹی سے, لیکن روٹی کو کسی نہ کسی سالن وغیرہ سے تر کر کے کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت میں تشریف لائے, ازواج مطہرات سے پوچھا بھائی کھانا وغیرہ کچھ ہے, تو اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ سالن تو کچھ نہیں ہے سوائے سرکے کے. فرمایا سرکہ ہی لیا, روٹی تو تھی لیکن سالن نہیں تھا, تو سرکہ لے آئی. سرکہ تو بالکل پانی پانی جیسا ہوتا, آپ نے روٹی کا لقمہ اس سرکے میں بھگویا اور اس کے بعد تناول فرمایا. کھانے کو کہا جاتا ہے تناول, پینے کو کہا جاتا ہے نوش. تو آپ نے اس لقمے کو تناول فرمایا, فرمایا نعم الادام الخل. ارے بھائی واہ کیا کہنا, بہترین سالن سرکہ ہے. یعنی سرکے سے روٹی کو بھگو کر کھانے میں گویا کہ مزہ بھی آ گیا اور روٹی کا لقمہ چبانا آسان بھی ہو گیا. تو روٹی اور سالن ان دونوں کے اندر روٹی اصل ہے, سالن اس کے تابع ہے. تو فرمایا کہ روٹی کو دائیں جانب رکھے, سالن کو بائیں طرف, اور جب کھانا لگا ہوا ہو تو اس کے اندر بھی ادب یہ ہے, حفاظت اور احتیاط یہ ہے کہ مثال کے طور پر مشترکہ کھانا چل رہا ہے یا ویسے بھی پلیٹ رکھی ہے سالن کی یا پلاؤ بریانی کی, اور بعض دفعہ ایک نے پانی مانگا دوسرا اس کو دیتا ہے پانی اوپر سے دیتا ہے, ذرا سی بے احتیاطی ہوگی گلاس چھوٹا گرا نیچے سارا سالن اس میں پانی ہو جاتا ہے. یا بسا اوقات بریانی ہے یا چاول وغیرہ سب پانی اس میں گرا پورا وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بزرگوں نے تعلیم دی ہے, ابا جی ہمیں اس چیز کی تربیت دیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھایا کرتے تھے. اور میری زندگی میں ابا جی کا جو آخری مجھے ٹوکنا تھا وہ یہی تھا کہ میں ویسے تو ابا جی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوں بڑا رعب آتا تھا، امی ہوں ابا ہوں اور ایک آدھ بھائی اور بیٹھا ہوں، پھر تو بلا جھجھک انسان کھا لے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ادھر ابا ادھر میں، گھر میں جیسے کبھی کبھی افراد ہوتے ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، تو اگر صرف اکیلے کھانا کھانا ہوتا تھا اس وقت ایک عجیب سا رعب آتا تھا اور ایک عجیب سی ہیبت دل پر ہوتی تھی. ابا جی کی محبت ہے اپنی جگہ، لیکن ایک رعب اور جلال اور ہیبت اپنی جگہ. تو سب سے آخری مرتبہ جو ابا نے مجھے ٹوکا تھا میری زندگی میں، جو ابا کی میرے لیے آخری ٹوک تھی، آخری آخری ایام تھے، تو میں بھی کھانا کھا رہا تھا، ابا بھی کھا رہے تھے، میں لقمے کھاتا تھا، ہر دو چار لقمے کے بعد بے دھیانی میں گلا صاف کرتا تھا. انسان جو کرنے والا ہوتا اس کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو چند دفعہ کے بعد پھر ابا جی نے بڑے پیار سے ٹوکا کھانے کے دوران، فرمایا کہ بار بار گلا نہیں صاف کرتے، آخر میں ایک دفعہ صاف کر لیتے. تو بزرگوں کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے اس چیز پر بھی روکتے اور ٹوکتے ہیں. یہ چابیوں کا گچھا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کے ہاتھ میں چھن 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 بجاتا رہتا ہے. اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی جو دوسرے کے لیے تشویش کا باعث بنے، ایسا شور، ایسا کوئی بھی چھن چھناہٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنے، اس سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھو. تو فرمایا کہ یہ تو یہ چیزیں بھی سکھائی جاتی تھی کہ یہ جو کھانا ہے لگا ہوا ہے اور سب کھا رہے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی اگر ہو گئی کہ پانی پکڑتے پکڑتے اگر ہاتھ چکنے ہوتے ہیں، مسا اوقات گلاس پھسل گیا، گلاس گر گیا، پورا کھانے کا ستیاناس. اگر سالن تھا تو سالن پورا پانی کے اندر ہو، سارا اس کا ذائقہ ختم. اگر چاول تھے تو سارا ستیاناس. تو فرمایا کہ کھانے کے اوپر سے پانی دینے سے بھی گریز کیا رہے تاکہ کھانا ضائع ہونے کا خطرہ نہ رہے. اور اسی طرح پانی پینے کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں بھی تینوں طرح جائز ہے، انسان کھانے سے پہلے پانی پیئے، درمیان میں پیئے، آخر میں پیئے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں. البتہ صحت کے حوالے سے اطب اور ماہرین اور علماء بھی اس بات کو بہتر بتاتے ہیں کہ کھانے کے بیچ میں پانی پی لینا زیادہ بہتر ہے صحت کے حوالے سے. یا تو انسان شروع میں پانی پی لے، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد، کچھ وقفے کے بعد کھانا شروع کرے تو یہ غذائیت کے لیے مفید ہے. اسی طرح اگر درمیان کھانے کے اندر پانی پینا چاہے، کچھ کھانا کھا لیا، آدھا جب ہو گیا پھر اب دوبارہ اس نے پانی پی کر اگلا مرحلہ پورا کر لیا، تو یہ سلسلہ صحت کے لیے مفید ہے. پھر انسان آدھے پونے گھنٹے، ایک گھنٹے کے بعد پانی پیئے تو یہ غذائیت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر کھانے کے فوراً بعد بھی انسان پانی پینا چاہے تو صحت کے لیے مضر ہے لیکن جائز ہے. شرعاً کوئی ممانعت نہیں، لیکن صحت کے حوالے سے فوراً معدے کے اوپر پانی کا دباؤ ڈالنا اس کھانے کی غذائیت کو نقصان پہنچاتے. تو فرمایا کہ پانی درمیان میں پی لینا زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے مسا اوقات بچے جس گھر میں ہوتے ہیں تو دسترخوان کے اوپر کھانا شروع ہوا نہیں کہ بچے اپنا گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیتے اور ذرا سی دیر کے بعد وہ گلاس کو ہاتھ لگا، دھڑم کر کے سارا پانی دسترخوان پر، کپڑے کا دسترخوان ہو یا پلاسٹک کا ہو، سارا اب وہ سارا کھانے کا مزہ کرکرا. اما اٹھ کے پہلے دو تھا چپت لگاتی ہے بچے کو اور اس کے بعد پھر کھانے کے لیے وہ سارا دسترخوان سمیٹنا، یہ کرنا، سارا معاملہ. تو اس میں بھی ادب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو بقدر ضرورت پانی دیا جائے، پانی پی کر خالی گلاس رکھا جائے کہ اگر وہ گلاس لڑک بھی جائے تو اس کی وجہ سے دسترخوان کے اوپر کوئی مشکلات کھڑی نہ ہو. تو یہ مختصر سے آسان سے ہلکے پھلکے گویا کہ آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنے میں عافیت رہتی ہے. فرمایا کہ کھانے کے دسترخوان کو پھلنگنا نامناسب ہے. کھانا لگا ہوا ہے، روٹی سالن رکھا ہوا ہے، سلاد اچار چٹنی لگا ہوا ہے، کھانا پھلانگ کر انسان جائے رزق کی بیت بھی ہے. بہتر یہ کہ انسان کو اگر آنا ہے تو دائیں بائیں جانے سے گھوم کر آئے، اور اگر جگہ تنگ ہو، جگہ نہ ہو اور پھلانگنا ضروری ہے، اس صورتحال میں پھر بہتر یہ کہ انسان پہلے کھانا ہٹا کر سائڈ میں کر لے، اس کے بعد پھر بمجبوری پھلانگنے کی اجازت. ورنہ عام حالات میں دسترخوان کو پھلانگنا یہ بیت بھی میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے رزق کی بے برکتی آتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ کھانے کے اندر چمچ کا استعمال، یہ بھی آج کل کے دور میں کیونکہ اب نیا دور ہے، نئے زمانے ہیں، نئی چیزیں ہیں، نئے نئے برتن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عام طور پہ مٹی کے برتن ہوتے تھے یا لکڑی کے برتن ہوتے تھے، اور کانچ بھی تھا لیکن کانچ کے اس وافر مقدار کے ساتھ برتنوں کا استعمال نہیں تھا. اسٹیل وغیرہ، لوہے کے برتن وغیرہ اس زمانے میں سمجھ رہے ناپید تھے، تھے ضرور لیکن نہ ہونے کے برابر. تو شریعت مطہرہ میں ہمارے جو بنوری ٹاؤن ہے اس کا جو فتویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ چمچ کا استعمال بلا کراہت جائز ہے. چاول ہوں، چھولے ہیں، حلیم ہے یا اسی طرح شیر ہے، کھیر ہے، چیزیں انسان کو کھانی ہوتی ہیں، دسیوں چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ کھانے کے اندر ادب یہ ہے کہ انسان اگر بغیر کسی واسطے کے اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہو، وہ چیز ایسی ہے جو ہاتھ سے استعمال، ہاتھ کو استعمال کر کے انسان کھا سکتا ہو، تو بہتر یہ کہ انسان ہاتھ سے ہی براہ راست کھائے. البتہ چمچ کا جو فتویٰ بنوری ڈون کا، فرمایا کہ چمچ سے کھانا وہاں پر مکروہ ہوگا کہ جہاں پر چمچ سے کھانا متکبروں کی علامت ہو. لیکن آج کے دور میں یہ علامت رہی نہیں، گھر گھر یہ چیز عام ہے، چمچ ہو یا کانٹا ہو اس کے ذریعے سے وہ چیز کھائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس کو خلاف سنت سمجھنا یہ بھی ناجائز ہے. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے بن رٹون کا تفصیلی جو میں دیکھ رہا تھا اسی سلسلے میں, تو فرمایا کہ اس کو خلاف سنت کہنا یہ خود خلاف سنت ہے. ایک چیز جو اللہ پاک کی طرف سے استعمال کی جس کی گنجائش ہو, انسان اس کے اوپر پابندی لگائے بغیر دلیل کے, تو یہ بھی ناجائز ہے. تو فرمایا کہ ہر وہ چیز کھانے کی جو بغیر کسی واسطے کے براہ راست انسان ہاتھ سے کھا سکتا ہو, تو اس وقت ادب یہ کہ ہاتھ سے کھانا افضل ہے. اب چاول ہے, بریانی وغیرہ انسان ہاتھ سے کھا سکتا ہے, اگر عادی ہے تو ہاتھ سے کھائے تو یہ بہتر ہے, لیکن اگر اس کو عادت نہیں ہے, چمچ استعمال کرنا چاہے, تو فرمایا بلا کراہت جائز ہے. اس کو ناجائز کہنا یہ خود ناجائز ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کانٹا ہے مثال کے طور پر, بسا اوقات اس سے یہ خربوزے کی یا تربوز کے پیس وغیرہ یا دوسری چیزیں انسان کانٹے سے استعمال کر کھا رہا ہے, تو ان کے کھانے میں بھی ممانعت نہیں ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ممانعت وہاں آئے گی جہاں کسی چیز کے اندر متکبروں کی شناخت اور علامت ہو. تو اسی طرح فرمایا کہ کھانے کو پھونک مارنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, چونکہ پھونک مارنے میں بھی انسان کے تھوک کے ذرات اس میں جا سکتے ہیں. تو فرمایا کھانے پینے کے اندر انسان پھونک نہ مارے. البتہ کھانا اگر گرم ہے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ معتدل ہو جائے, پھر استعمال کیا جائے, تو یہ بہتر ہے. چائے ہے گرم گرم اور کوئی دودھ وغیرہ انسان اس طرح پھونک مارے تو اس کی ممانعت ہے. تو فرمایا کہ کھانا سالن ہو یا کھانے کے ساتھ ساتھ کوئی پینے کی چیز ہو جو گرم ہو تو اس کے اندر پھونک مارنا یہ بھی ناپسندید اور مکروہ عمل ہے. اسی طرح جب انسان کوئی مشروب پیتا ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی زور زور کی چسکیاں لیتے ہیں چائے پینے میں, عام طور پہ ایسے چوس چوس کے انسان پیتا ہے کہ اکیلا پینے والا آس پاس کے سب افراد کو اس کی آواز جاتی ہے, جس کی وجہ سے بسا اوقات کسی کے لیے وہ بوجھ بن جاتی ہے. تو چسکیاں لینے میں بھی انسان اعتدال کو ملحوظ رکھے تاکہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اور بعض دفعہ فرمایا کہ لوگ روٹی سے ہاتھ صاف کرتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں شوربہ لگ گیا, کوئی تری لگ گئی اور روٹی پر ہی ہاتھ مل لیا, تو یہ بھی روٹی کی بید بھی ہے. روٹی ہے وہ کہ ٹیشو پیپر تھوڑی ہے, رومال تھوڑی ہے, تو یہ تو پھر انسان ہاتھ چاٹ کے صاف کر سکتے ہیں. بعض لوگ دسترخوان پر ہی ہاتھ ملتے رہتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بے ڈھنگ پن کی علامت. تو فرمایا کہ روٹی سے ہاتھ پہنچنا, یا بعض لوگ لقمہ توڑ کر منہ پہنچ لیتے ہیں, کھا بھی رہے ہیں اور لقمہ توڑ کے منہ صاف کر کے کھا بھی رہے ہیں. معاشرے میں نظر آتی ہیں اس طرح کی حرکتیں بعض دفعہ کے لوگ روٹی سے ہاتھ پہنچ لیے یا دسترخوان سے کھانے کے دوران ہاتھ بھی پہنچتے جا رہے ہیں, یا اسی طرح نمبر تین لقمہ توڑ کر اس سے اپنے ہونٹوں کو صاف کرنا, یہ بھی مکروہ عمل ہے. فرمایا کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ ہر چھوٹا وہ بڑوں کو دیکھ دیکھ کر طریقے سیکھتا ہے, تو بڑے جس طرح کریں گے چھوٹے بھی انہی سے اخذ کر کے سیکھا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے خاص طور پہ آداب کا لحاظ رکھیں, کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو نازیبا جس کی وجہ سے چھوٹے بڑوں سے کوئی غلط حرکت سیکھ جائیں. وہ مدینہ منورہ والے بزرگ ہمیں بتا رہے تھے, فرمایا کہ بڑوں کو ہمیشہ نصیحت فرما رہے تھے کہ بڑوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گھر کے ماحول میں بھی وہ عملی زندگی ایسی رکھیں کہ چھوٹے خود بخود ان کی تربیت اچھی ہو. اس پہ پھر ایک مثال سنائی, فرمایا کہ یہاں مدینہ منورہ میں بنگلہ دیش کے کوئی بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے, تو میں نے اپنے گھر میں ان کی دعوت رکھی اور دعوت میں چاول بھی پکے ہوئے تھے. تو بنگلہ دیش کے جو حضرات ہیں وہ چاولوں کو ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اس طرح دبا کے کھاتے ہیں, اپنی چاروں پانچ انگلیاں اس میں ڈال دیں, اس کو اس طرح دبایا, دبانے کے بعد لقمہ تیار کر کے پھر منہ میں لے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو دعوت ہو گئی, اگلا موقع جب گھر میں چاول پکے ہمارے دعوت سے ہٹ کر کچھ دن گزرنے کے بعد, تو فرمایا کہ میرا چھوٹا بیٹا وہ چاولوں کو یوں ایسے سے پیس رہا تھا, یوں ہی دبوچ رہا تھا, تو اس کی اما نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ بزرگ لوگ ایسے کھاتے. تو فرمایا کہ اس چھوٹے بچے کے اوپر بھی اس بزرگ کو انہوں نے کھاتے دیکھا تھا کہ وہ چاولوں کو اس طرح دبوچ کے اور بھیج کے اپنے انداز سے لقمہ بنا رہے. تو فرمایا چھوٹے لا محالہ بغیر کہے خود بخود بڑوں کا اثر لیا کرتے ہیں. تو اس بچے نے چند دن بعد جب گھر میں چاول کھائے تو وہ بھی اس طرح گھچوند رہا تھا اور دبوچ رہا تھا اور بنا بنا کے وہ بھی انہیں طرح لقمہ ہو, کہا کہ بزرگ لوگ اسی طرح کھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہمیشہ بڑوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی تربیت عملی طور پر اچھی کریں, کہ وہ خود جب سلیقے سے رہیں گے طریقے سے رہیں گے تو چھوٹے خود بخود ان سے ادب اور طریقہ اور سلیقہ سیکھیں گے. اور اسی طرح کھانا کھاتے کھاتے اکثر جیسے انسان کے ہاتھ چاول وغیرہ کھانے میں بریانی کھانے میں چکنے ہیں اور درمیان میں پانی پی رہا ہے, کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے, اکثر دیکھنے میں آتا ہے انسان بائیں ہاتھ سوکھا ہوا ہے صاف ہے نا تو اسی سے پانی پی لیتا, تو چھوٹے بھی دیکھا دیکھی پھر الٹے ہاتھ سے پینے کا عادی ہو جاتا ہے. اس وقت بھی ادب یہ ہے کہ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, البتہ اس میں اتنا کر لے کہ انسان الٹے ہاتھ سے اس کو پوری طرح جما کے پکڑ لے اور سیدھا ہاتھ اپنا لگا لے, اب دونوں ہاتھ سے پی لے, کہ پورا گلاس چکنا بھی نہ ہو, سوکھے ہاتھ سے صاف ہاتھ سے روکھے ہاتھ سے اس گلاس کو تھام لیا اور اس کے بعد سیدھا ہاتھ بھی ساتھ میں لگا لیا. لگا لینے کے بعد جب دونوں ہاتھ سے پیا جائے تو اس میں اب قباحت نہیں رہے گی, لیکن اس بے باکی کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے بیچ بیچ میں انسان پانی پیے, تو چھوٹے بھی لامحالہ اس بری حرکت کو سیکھ جائیں گے. بزرگان دین نے تو یہاں تک باریکیاں سکھائی ہیں، انشاءاللہ آگے اور بھی آداب آ رہے ہیں اس قسم کے، کہ فرمایا کہ دائیں اور بائیں کے اشاروں میں بھی تعلیم دی ہے. جنت کا تذکرہ آیا تو فرمایا جنت کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے گے، اگر وہ نیکیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے، بدی کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ نیکی کرنے والا جنت میں جائے گا، بدی کرنے والا دوزخ میں جائے گا، یہ بھی اس نے الٹ کر دیا. یعنی نیکی کرنے کے لیے بھی دائیں ہاتھ کا اشارہ متعین کیا جائے. اس قدر باریکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب کبھی انسان خطیب ہو، کوئی وائز ہو، کوئی بیان کرنے والا ہو، تو اس میں باقاعدہ باضابطہ توجہ دلائی کہ اچھائی کے کاموں میں ہمیشہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، اور جو منفی والے کام ہیں اس میں بائیں ہاتھ. تو یہاں تک جنت دوزخ کے تقابل میں بھی یہ باریکی سکھائی کہ اگر جنت کا تذکرہ ہے اور ہاتھ سے اشارہ انسان دے رہا ہے کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، یہ راستہ دوزخ کو جا رہا ہے، تو دائیں ہاتھ جنت کی طرف لے کے جائے گا اور بائیں ہاتھ دوزخ کی طرف اشارہ کرے گا. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی محفل اور مجلسیں تو ان باریکیوں پر بہت مشتمل ہوتی تھی، اور آپ کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے بڑے منجیوے ہوتے تھے، ان کو بڑے بڑے اچھے اچھے سلیقے آتے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات انسان کسی دوسرے کو کہیں اور تک اتارنے کے لیے، پہنچانے کے لیے بولتا ہے کہ آئے آئے میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں گا، تو حضرت کے پیر و مرشد حضرت عارف باللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے چھوڑنے کا لفظ تو جدائی کے اوپر دلالت کرتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہا کرو کہ میں وہاں تک پہنچا دوں گا، آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں. سائیکل پہ انسان جا رہا ہے، دوسرے کو لفٹ دینا چاہتا ہے، تو یہ نہ کہے آئے میرے ساتھ میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں گا. تو چھوڑنے کا تو مطلب دوری، بدائیگی، رخصت. فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا. اس حد تک بھی یعنی باریکیوں میں، تلفظ کے اندر، الفاظ کے اندر انہوں نے اصلاح فرمائی ہے. بزرگوں کی نظر ہر چیز میں ہوتی ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے پاس ایک ان کا مرید قینچی لے آیا، تو چھوٹی سی اچھی خوبصورت قینچی ملی ہوگی کہ حضرت کے لیے کام آئے گی، کوئی مونچھے اونچے تراشنے کے لیے، کوئی دھاگا کاٹنے کے لیے. تو حضرت نے اس قینچی کا ہدیہ قبول کیا، فرمایا کاش کتنا ہی اچھا ہوتا تم ہمارے لیے سوئی لے آتے، سوئی اور دھاگا لاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. فرمایا کہ ہم تو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں. قینچی کا کام تو کاٹنا ہے اور سوئی دھاگے کا کام جوڑنا ہے. فرمایا کہ ہم تو جوڑنے والے ہیں، ہم کاٹنے والے نہیں ہیں. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم قینچی کے بجائے سوئی دھاگا لے آتے. تو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر انسان کو یہ باریکیاں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی چیزیں پھر انسان کو وقت پر کام آتی ہیں، اسی سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی مضمون گزرا دیکھنے میں بالکل سادہ سا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہو تو انسان ساری زندگی بے توجہ کے ساتھ کام کرتا رہ جاتا ہے. یہ کھانے پینے کے آداب اگر جو آج سنے ہیں نا، تو لا محالہ ضرور بھی ضرور کھانے کے دسترخوان پر یہ باتیں یاد رہیں گی، کس طریقے سے کھانا ہوتا ہے، کون سی چیز سلیقے کے مطابق ہے، کون سی سلیقے کے مطابق، کون سی چیز ڈھنگ والی ہے، کون سی چیز بے ڈھنگی ہے. یہ تبسم، یہ تکلم، یہ نفاست، یہ ادا دل میں آتا ہے تیرے نام میں اردو رکھ دوں. اردو میں اللہ پاک نے بڑی فصاحت و بلاغت رکھی ہے، اور اس میں بڑی عمدگی رکھی ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کے الفاظ کی تعبیر کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں. تو شاعر نے اپنے محبوب کے لیے یہ شعر کہا ہے، لیکن بات یہ کہ اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا، ہر چیز میں شائستگی سکھائی ہے کہ انسان کا جینا، اس کا سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، میل ملاپ، طور طریقے، ہر چیز. آگے انشاءاللہ لباس کے آداب آ رہے ہیں، اس میں بھی ایسی ایسی باریکیاں ہیں کہ انسان کا پہناوا اڑاوا کس طرح کا ہو، کیا اس کے لیے شرعی ضوابط ہیں، کیا قواعد ہیں، کون سے لباس پہن سکتا ہے، کون سے نہیں پہن سکتا، مردوں کے لیے کیا جائز ہے، عورتوں کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، وہ ایک ایک چیز باریکی شریعت مطہرہ کا ہر باب ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے لبریز ہے. ہر چیز کی ہدایت کامل مکمل موجود ہے. تو انشاءاللہ اگلے مضمون میں لباس کے آداب آ جائیں گے، پہناوے اڑاوے کے آداب آ جائیں گے، کیا انسان پہنے، کیا نہ پہنے، کس طرح کے اس کے لباس پوشاک ہونے چاہیے. تو یہ طور طریقے، یہ سلیقے انسان کو جینے کے سلیقے سکھاتے ہیں، جس لحاظ سے یہ شعر اس پر فٹ آتا ہے کہ یہ تکلم، یہ تبسم، یہ نفاست، یہ ادا دل میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں. ابا جی کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، اور جب وہ ابا جی کی دکان تھی لیاقت آباد میں، تو کہا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے، بہت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو ابا جی نے ان کے چشمے پر نظر ڈالی تو اس کے اوپر پوری وہ میل کی ایک تہ جمی ہوئی تھی. ابا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی، بات سن کر میں نے ان کا چشمہ لیا. وہ گھڑی کی دکان تھی ابا کی، تو اس میں باقاعدہ وہ کیمیکل بھی ہوتے تھے جس سے وہ پرزے ورزے صاف کرتے ہیں. ابا فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑے میں لے کر ان کے چشمے کے شیشے کو صاف کر کے چمکا کے دیا، تو لگایا چشمہ تو کہا ارے میری تو نظر تیز ہو گئی، مدت ہوئی تھی کہ اپنے چشمے کے شیشے صاف نہیں کیے. میں لگ کچلا چشمہ پہنے 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 اسی سے ہاتھ کی انگلیاں لگتے لگتے وہ دھندلا ہو گیا، وہ سمجھنے کہ میری نظر کمزور ہو گئی. تو بعض دفعہ انسان ٹوپی ہے، میلی ٹوپی پہنے پھر رہا ہے، کپڑے ادھڑے ہوئے پہنے پھر رہا ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہو گئی، بھویں پلکیں بڑی بڑی ہو گئیں، اور داڑھی ٹیڑھی میڑی ہو رہی ہے، میلی کچیلی ہو رہی ہے، اور لباس پوشاک چپل ٹوٹی ہوئی ہو رہی ہے. انسان بسا اوقات اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو بہت بڑی بے ڈھنگے پنے والی زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے. حالانکہ شریعت مطہرہ نے سادگی کے ساتھ صفائی ستھرائی نظافت و نزاکت سکھائی ہے ہمیں کہ رہو سادے لیکن صفا ستھرے رہو. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تو فرمایا کیا ان کے پاس کوئی دوسرا کپڑا کوئی دوسرا لباس نہیں ہوگا اور کیا یہ پانی ان کو میسر نہیں ہوگا؟ کم از کم چلو اشنان وغیرہ زمانے میں جو صابن کے کام دیتے تھے وہ نہ ہو, کم از کم سادہ پانی بھی ان کو میسر نہیں ہوگا کہ یہ کم از کم سادہ پانی سے نہا لیں, پسینے کی بدبو تو اتنی نہ آئے ان کے پاس, اور ایک جوڑا بدل کے کم از کم دوسرا جوڑا پہن لیں, کیا ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی؟ تو دوسرے صحابہ نے ساتھیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ غریب تھوڑی ہے, مالدار ہیں, بڑا مال پیسہ ان کے پاس موجود ہے سب کچھ, لیکن بے ڈھنگے, سلیقہ نہیں ہے پہناوے اڑاوے کا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ارشاد فرمائی, جو یہ واقعہ اس حدیث کا شان ورود ہے, فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. نعمتوں کی بھرمار کی ہے اللہ میاں نے, سب کچھ دیا ہے لیکن بندہ بے ڈھنگا ہے, اور ایسا کہ پاس سے بدبو آ رہی ہے اور لباس ایسا کہ اتنا میلا کچیلا, تو آپ کے اس بات کے اوپر راز فاش ہوا کہ یہ تو مالدار ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سب کچھ ہے لیکن اپنے اوپر کچھ لگاتے نہیں. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا قصہ کہ ایک صاحب اچھے کمپنی کے اندر بڑے عہدے پر بتا رہے تھے دوسرے ساتھی کو کہ میں ہفتہ بازار, جمعہ بازار, منگل بازار جو لگتا ہے نا, رات کو جب گھر جاتا ہوں تو پرانے کپڑے پرانی چپل پہن کے اور میلا کچیلا ہو کر جاتا ہوں, اس وقت پھل فروٹ خریدتا ہوں بڑے سستے داموں خرید کے لاتا ہوں, اس پیسے کا کیا فائدہ جس کے لیے خود انسان اتنا گھٹیا حرکت کر کے پہلے تیار ہو, پرانی چپل پرانے کپڑے اور اپنا حلیہ گرا پڑا کے دو پیسے بچانے کے لیے پھر پھل فروٹ اور سبزی والے کے پاس انسان جائے. جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو انسان کم از کم اپنی ذات پر, اپنے بال بچوں پر, اپنے اہل و عیال پر نزاکت و نفاست کے ساتھ, سلیقے اور طریقے کے ساتھ استعمال کرے تو ان اللہ یحب, اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہوا دیکھے. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ سلیقے اور قرینے کے ساتھ جینا نصیب فرمائے, تکلفات سے مبرہ اور منزہ فرمائے, دور رکھتے ہوئے اللہ پاک بے تکلفی والی سادہ مبارک اور صاف ستھری زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. شہناز وسی شدید بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي لها العالمين ہم سب کے یہاں جمع ہونا آنا قبول فرمائیے, ہم سب کے یا اللہ ظاہر و باطن کو سنوار دیجئے, جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے یا اللہ اس کے مطابق ہمیں سدھری ہوئی سنوری ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بھی اللہ سدھارنے کی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہماری صورت بھی ہماری سیرت بھی اللہ خوبصورت بنائیے, اے الہ العالمین پاکیزہ اور مبارک بنائیے, بزرگان دین کی تعلیمات جو ہیں یا اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے, ہر اس خلاف شرع کام سے خلاف سنت کام سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو. یا اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر جینا نصیب فرمائیے, زندگی بھر کے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرمائیے. یا اللہ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے, آپ کے منادی اذانوں کے لیے تیار ہیں, ایسے مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے, آئندہ زندگی بھی مبارک گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. اے الہ العالمین ہم سب کی من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, پریشان حال افراد کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے, قرضوں کے بوجھ سے خلاصیاں عطا فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ اپنے اپنے ذاتی وسیع کشادہ مکانات عطا فرمائیے. یا اللہ جو صاحب مکان ہیں وہ سب مکانات بھی آپ ہی کے دیے ہوئے, ہم غریبوں کو بھی یا اللہ آپ اپنے اپنے ذاتی کشادہ وسیع مکانات عطا فرمانے پر قادر ہیں. یا اللہ مبارک لمحات میں ہم سب کو اپنے اپنے ذاتی وسیع کشادہ مکانات عطا فرمائیے, ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, ذاتی روزگار عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر قسم کی مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائیے, ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے, ہمارے تمام متعلقین کو ہمارے تمام خاندان کو اہل و عیال کو سب کو یا اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے, بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیے, ہمیں اپنی آل اولاد کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے, جو صاحب اولاد ہیں ماں باپ کے لیے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, ماں باپ کو رچ بس کے اپنی اولاد کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں مشکلات ہیں یا اللہ جوڑ کر رشتے عطا فرما کر ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے, جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہمارے بزرگان دین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. ہم میں سے ہمارے متعلقین میں جو بھی دنیا سے جا چکے ہمارے متعلقین کے اللہ جو آبا اور اجداد رشتہ دار عزیز اور اقارب اور بالخصوص ہمارے والدین ماجدین اور اساتذہ اور اکابرین جو بھی دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اعلی علیین میں مقام اور ٹھکانے عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار عطا فرمائیے. ہم سب کو بھی یا اللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے من کی مرادوں میں ارمانوں سے بڑھ کر کامیابی عطا فرمائیے. دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مال مال فرمائیے. تمام شرور اور فتنوں سے اللہ ہم سب کو آپ اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے. ہم سب کو بھی اپنے تمام اہل خانہ سمیت ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور مضی امراض سے وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے آزمائش اور امتحان سے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری بھی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو بھی ہمارے تمام اہل خانہ سمیت حاسدوں کے حسد سے بچائیے, مفسدوں کے فساد سے بچائیے, دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائیے, جادو ٹونے سے بچائیے, جنات اور شیاطین کے اثرات سے بچائیے. ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اللہ اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے. ہر خیر سے مالا مال فرما کر یا اللہ خوشیوں بھری زندگیوں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے. عافیت دارین عطا فرمائیے, سعادت کاملہ عطا فرمائیے, عفت کے جوہر کو سلامت رکھیے. بے شرمی اور بے حیائی کے تمام کاموں سے یا اللہ ہماری بھی ہماری نسلوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. ہمارے وطن عزیز کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے. سرحدوں اور محافظوں کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین مہنگائی اپنے عروج پر جا رہی ہے یا اللہ امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے. ہماری دستگیری فرمائیے. اے الہ العالمین بے روزگاری کا سیلاب بھی عام ہے, تمام بے روزگاروں کو بھی روزگار کے مواقع عطا فرمائیے. جو برسر روزگار ہیں یا اللہ رزق حلال کی فراوانی اور برکتیں اور دوام اور استحکام عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیے, اچھے عوام عطا فرمائیے. ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما کے یا اللہ ہمیں خوشحال پاکستان عطا فرمائیے. وطن عزیز کی بھی عالم اسلام کی بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. حرمین شریفین کے دروازوں کو یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے آزادانہ طور پر کھلوا دیجیے. امت مسلمہ کے لیے حج اور عمروں کے لیے اسی روانی اور فراوانی کے ساتھ جانا آسان بنائیے. مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرمائیے. رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو یا اللہ آپ قلقمہ فرما کر نیست تو نابود فرمائیے. یہود و نصارہ اور ان کے چمچوں کو یا اللہ خاتمہ فرما کر عبرت کا نمونہ بنائیے. پوری امت مسلمہ کو یا اللہ عادل حکمران عطا فرمائیے, نیک صالح قیادت عطا فرمائیے. پوری امت کو ایک اور نیک بنائیے. اے الہ العالمین ظالموں کے چنگل سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائیے. حق کا بول بالا فرمائیے, باطل کا موکالا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو بھی ہمارے تمام متعلقین کو دین کا خادم بنائیے, دین کا سپاہی بنائیے, دین کا مبلغ بنائیے, دین کا رہبر و رہنما بنائیے. خدمت دین کے لیے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی قبول و منظور فرما لیجیے. یا اللہ ساری زندگی اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے. یا اللہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں, حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, سب کے یا اللہ ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کی یا اللہ من کی مرادوں کو ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے, کامیاب اور بامراد بنا دیجئے. ہم سب کی یا اللہ جو بھی ارمان ہیں آرزو ہیں یا اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما کے خوشیوں بھری عافیت والی صحت و سلامتی والی لمبی زندگیاں ہم سب کو عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم امين برحمتك يا ارحم الراحمين.